أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے. صلاۃ و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات پر. الحمدللہ آج جو ہے 17 تاریخ ہے جمادی الاخری کا، اور آج کا موضوع گفتگو حدیث اور محدثین ہیں. اللہ جل وعلا نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ حبیبنا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے ہوا اور خواہش سے باتیں چیت نہیں کرتے، لیکن وحی ہے جو اللہ جل وعلا نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. قرآن شریف تو وحی مطلوع ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں صلاۃ میں، نماز میں، اور احادیث مبارکہ وحی غیر مطلوع ہے. اور جو ہے اللہ جل وعلا نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے نازل کی آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کو، قرآن شریف کو، اور کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. علماء نے لکھا ہے بیان اور تبیین میں یہ فرق ہے، بیان جو ہے اجمالاً ہے، تبیین جو ہے مفصل ہے. چنانچہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ہر شعبے میں تبیین فرمائی، ہر چیز کو بیان فرمایا اور اس میں کوئی ابہام وغیرہ نہیں. اور کیوں؟ لِتُبَيَّنَا لِلنَّاس مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کی گئی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ ہم جو ہے تفکر کرے اور اس پر عمل کرے. اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں 3 اجزاء ہیں، ایک ہے سند اور ایک ہے متن، اور تیسرا جو ہے کون سے امام وغیرہ نے اس کا اخراج کیا، ذکر فرمایا ان احادیث کا. جہاں تک جو ہے اسانید اور سند کا تعلق ہے، تو یہ عبداللہ بن مبارک کا کوٹ مشہور ہے الاسناد من الدین, کہ یہ سند جو ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے. اللول الاسناد لقال من شاء ما شاء, اگر اسناد اور سند نہ ہوتا تو پھر لوگ کچھ بھی باتیں کر لیتے. اب ملاحظہ فرمائیں, الفضل وما شہدت بی الاعداء, فضل تو وہ ہے کہ ہمارے دشمن ہے وہ بھی گواہی دے. ایک مستشرق ہے جو ہمارے طلباء علماء اور جن کو شوق احادیث ہے اور جو ہے تو اس نام کو اور کتاب کے نام کو یاد کرنا چاہیے. ایک مستشرق ہے اورینٹلس, ان کا نام مونگومری واٹ ہے, WATT. مونگومری واٹ نے اپنی کتاب میں لکھا فارمیٹ آف پیریڈ میں لکھا ہے, میں نے خود خوب مطالعہ کی آپ لوگوں کی احادیث کی اور میں اس نتیجہ پہ پہنچا کہ 500,000 جو ہے روات, نصف ملین جو ہے آپ کے پاس ہے, کہاں پیدائش ہوئی, کہاں انتقال کر گئے, ان کے اساتذہ کہاں ہے, ان کے شاگرد کہاں ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ آپ مسلمان ہی کے پاس یہ ایک خصوصیت ہے, نہ کسی اور دین والوں کے پاس یہ ہے. یہ تو آپ لوگ کے لیے باعث مسرت باعث شرف ہے. یہ تو ایک مستشرق نے لکھا ہے فومت پیریت میں. لیکن اگر ہم جو ہے اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں, امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک بہت مؤدب استاد محترم اور علی ابن المدینی کیا لکھا ہے, علی ابن المدینی فرمایا علم الرجال نصف علم الحدیث. ہم خود سوچے کہ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ اجمعین, تابعین کے بارے میں, تبع تابعین کے بارے میں ہم کتنے جانتے ہیں, بہت کم, اور نہ دلچسپی بھی رکھتے ہیں اکثر و بیشتر. تو یہ ایک خامی ہے ہمارے اندر, حالانکہ یہ جو ہے ہمارے خصائص میں سے ہے. آپ جا کر کسی کرسچن نصارہ عیسائی کو پوچھے, یہ جو آپ کے بائبل ہے سب جگہ لکھا ہے اکارڈنگ ٹو, اس کے مطابق, ان میں سے کسی ایک نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نہیں کی, نہ ان کے پاس سند ہے, کچھ بھی نہیں. تو جو چیز ہمارے لیے شرف ہو تو اس میں تو زیادہ توجہ دینا چاہیے. تو یہ ایک غور کرنے کی چیز ہے. دیکھیے ملاحظہ فرمائیں, الامام الشافعی رحمہ اللہ کی حیات طیبہ میں لکھا ہے, جب 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن پاک کر لی, 10 سال کی عمر میں موطأ امام مالک کو بھی حفظ کر لی. یہ اتنے زبردست امام کہ 10 سال کی عمر میں موطأ مالک کو حفظ یاد کر لی. تو ہم جو ہے ہر روز کم از کم ایک دو احادیث کو جو ہے, الاربعین ہے نووی کی, ریاض الصالحین ہے, بلوغ المرام ہے, مشکاۃ شریف. ہمارے مولانا قاسم سیما صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جتنے بھی احادیث کتابیں پڑھاتا ہوں وغیرہ, لیکن مشکاۃ شریف دل سے اتنا پسند ہے کہ میں پلنگ کے پاس یہ رکھتا ہوں اور جو ہے بار بار اس کی طرف جو ہے مراجعت اور اس کی طرف جو ہے مطالعہ کرتا ہوں. تو دیکھیے ایک شغف تھا احادیث کے ساتھ, اور ایک کتاب ہم رکھیں اور اس میں سے ہر روز کچھ نہ کچھ احادیث ہم سیکھیں. اسی طریقے سے جو ہے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اسانید ہیں, تو کبھی کبھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے, حالانکہ ہم جو ہے حدیث پڑھ چکے ہیں سب کچھ. اگر جماعت والے تبلیغ والے یہ کو ہے کہ حدیث میں آیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے زیب نہیں دیتا ہے. کم از کم جب ہم تقریر وغیرہ دیتے تو کچھ حوالہ کچھ پتہ چلے راوی کون ہے اس حدیث کا وغیرہ جو ہے. تو اس طریقے سے کوئی ہم سے پوچھے. جہاں تک متن کا تعلق ہے, یہ ایک چیز پر آپ غور فرمائیں, اس پر امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے القرآن وعاء, قرآن شریف جو ہے ایک برتن ہے, وہ سنت غطاء, اور سنت جو ہے احادیث سنت جو ہے وہ جو ہے ایک ڈھکنا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر برتن بغیر ڈھکنا کا ہو وہ بھی نامکمل. تو اس طریقے سے کہ قرآن شریف کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے, اقوال سے, افعال سے, تقریر سے, سب غم کو پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ, آج کل یہ لوگ جو ہے جن کو بہت شدھ بدھ بھی نہیں احادیث ہے تو وہ بہت کچھ جرا کرتے ہیں امام حنیفہ پر, نعوذ باللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے صاحبزادہ حماد کو فرمایا کہ اے صاحبزادے یا بنیا پانچ لاکھ احادیث ہے, میں آپ کو پانچ احادیث بتاتا ہوں, اگر آپ ان پر عمل کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور احادیث کو چھوڑ دیں, لیکن ان میں اصول جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ ہمارے عبادات میں, ہمارے جب سب چیزوں میں, دنیاوی ہو اخروی ہو دینی ہو, نیت کو تتولنا ہے. ہم نے جب مدرسہ میں پڑھتے تھے, مکتب میں, سب کو یہ حدیث یاد ہے انما الاعمال بالنیات, بخاری شریف کی شروع میں, مشکاۃ شریف کی شروع میں, ریاض الصالحین کی شروع میں. تو ہم ہر ایک جیسی نیت ویسی برکت, تو ہر ایک ہم جو ہے اپنے اعمال کو, اقوال کو, افعال کو, سب چیزوں کو تتولے ہمارے نیت کیا ہے, تو یہ بہت اہم چیز ہے. دوسرے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, یہ سب احادیث صحیح ہے, مشکاۃ شریف, مسند احمد, بخاری, مسلم وغیرہ. تو ہماری زندگی اتنی عزیز ہے اور یہ قیمتی ہے, ہمارے ٹائم جو ہے, تو مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو ہے لغ اور لعب میں اپنی زندگی کو نکالے. یہ تو مسلمان کی خوبی میں سے ہے, ترک ہو مالا یعنی, جن چیزیں سے ہمارا کوئی پرواہ نہیں تو اس کو چھوڑ دیں. لیکن دیکھو آج جو ہے فلم میں اور جوال میں, سیل فون میں, انٹرنیٹ میں, زیادہ سے زیادہ ٹائم ان چیزوں میں جو ہے لوگ نکال دیں, مسلمان بھی غیر مسلم بھی. تو گویا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, ہم نے شیطان کو ایسے موقع دی کہ گویا کہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. تو یہ تو بہت عبرت کی چیز ہے, سوچنا چاہیے. والذین ہم عن اللغو معرضون, قرآن شریف میں یہ کہ جو پکے سچے مسلمان ہیں وہ تو روگردانی اعراض کرتے ہیں لغو سے, اور ہم بالکل اس میں جو ہے منہمک ہو گئے. تیسری حدیث فرمایا الحلال بین والحرام بین, دیکھیے ہمارے معاملات جو ہیں کبھی کبھی ہم الٹے سیدھے ایسی چیزیں جو ہے کہا کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے, سود کے اوپر ہم نے کہا یہ نفع ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا اے طلباء اے علماء کونوا حنفیا ولا تجعل الحدیث حنفیا, کونوا حنفیا, آپ حنفی ہو شافی ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کھینچ تان کر جو ہے ایسی تعویل کرے کہ جو کہ صحیح مفہوم ہو اور مطلب ہو حدیث کا وہ آپ نکال دے تاکہ ہمارے تقویت ہو جائے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. جو صاف صاف مطلب ہے مدلول ہے اسی کو بیان کرو. تو مذہب تو ہمارے تو بہت ضروری ہے, لیکن احادیث جو ہے اس کا صحیح مفہوم مطلب ہم بیان کریں. تو یہاں پر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الحلال بین والحرام بین, تو دل میں کیا ہے کہ وابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے, یا رسول اللہ مل بر ومل اسم یا رسول اللہ, مسند احمد کی روایت ہے. فرمایا بر تو وہ ہے تقوی اللہ و حسن الخلق, کہ تقوی بھی ہو اور اچھے اخلاق بھی ہو, اور اسم کیا ہے ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس, کہ آپ کے دل میں جو ہے ایک کھٹک پیدا ہو جائے اور ہم ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, اور جو ہے پھر جو ہے استفتی نفسک استفتی قلبک, تو ہم اپنے دلوں کو پوچھے. وہ ان افتا کناس, اگرچہ فتویٰ مل گیا تو ہمیشہ جو ہے لوگ فتویٰ شاپنگ بھی کرتے, اس کے پاس جاتے اس کے پاس تاکہ وہ فتویٰ مل جائے جو ان کی منمانے کے مطابق خواہش کے مطابق, یہ غلط طریقہ ہے کہ جو صحیح ہو کہ اس آدمی کے پاس جائے جس پر اعتماد ہو. تو دیکھیے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا لین دین ہو تو بالکل صاف معاملہ ہو, صفائی معاملات ہو. پھر فرمایا ہمارے لیے جو ہے کمال ایمان کیا ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسی, میں خود آپ خود ہم دیکھیں کہ اگر سردی کا موسم ہو ہم نے کسی چیز کو دے دیا تو ہم اکثر و بیشتر جو پرانی چیزیں وہ دیں گے, یہ نہیں کہ جو بہترین چیزیں وہ دیں گے, یا پتہ ہوا چیز کو ہم دے دیں گے اور پھر بھی ہم سمجھتے کہ ہم کو بہت خوب ثواب ملے گا. اللہ جل وعلا نے فرمایا انفقوا من طیبات, اللہ جل وعلا نے فرمایا ولا تیمموا الخبیث ولستم بآخذی, کہ اگر ہم اس کو الٹ کریں تو ہم تیار نہیں ہوں گے اس کو قبول کرنے کے لیے. تو جو چیز ہم پیش کرے آپ ادا کر دیکھے. حضرت مولانا تھانوی حکیم الامت رحمہ اللہ کی حیات طیبہ میں جب حضرت صدقہ فرمایا کرتے تھے غریب ہو مسکین ہو تو دو ہاتھوں سے پیش کرتے تھے, کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, تو یہ ہے ہمارے اقابر, وفی اموالہم حق للسائل, تو ان کا بھی ایک حق ہے, تو یہ جو ہے جب ہم خرچ کرے جو چیز کرے تو ایسی چیز ہم پیش کرے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسی, جس چیز کو ہم پسند کرتے اپنے لیے اپنے خاندان والوں کے تو اور لوگوں کے لیے بھی ہم یہی پسند کریں, یہ کمال ایمان کی علامت. پھر آخر میں فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے صاحبزادے کو کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, دیکھیے ہمارے زبان سے ہمارے ہاتھ سے جوارح سے اعضاء سے کتنے نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو, بجائے اس کے کہ ہم اچھائے اور بلائے کریں. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا آپ نے جرا کی اس آدمی پر جو ہے تو کیا یہ غیبت نہیں, تو کہا کہ اگر ہم نہ بیے اذن لم نفعل, اگر ہم یہ نہ کرے تو میں یفعل, تو کون یہ کرے گا, تو ہم کبھی کبھی غلطی میں ہو جاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا, نہیں, امر بالمعروف کی جگہ بھی ہے نہی عن المنکر کی جگہ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ کتمان دین نہ ہو. تو یہاں پر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات آپ جا کر دیکھیں, انگوٹھا جو ہے پہنتے تھے اس میں کیا لکھا ہوا تھا, جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, کہ یہ زبان جو ہے بہت مختصر ہے لیکن جرم جو ہے اس کا بہت عظیم ہے بہت بڑا ہے. شوہر میاں بیوی کے درمیان آپ دیکھتے ہیں آج کل کتنے گڑبڑی ہو جاتی ہے, بس جو ہے یہ زبان کو جو ہے اس نے استعمال کر دی اور پچاس دس سال بیس سال کے نکاح کو ختم کر دی. تو ہر ایک کو جو ہے تو حدیث میں جو ہے تمام چیزوں کے لیے ہمارے لیے ایک جو ہے راہ ہدایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا. پھر جو ہے ہارون رشید امام ابو حنیفہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس تشریف لائے, کہا کہ مجھے بھی شوق ہے اور میرے اولاد کو بھی شوق ہے, آپ ہمیں حدیث پر آئے. تو ٹھیک ہے ٹھیک, تو وہ جو ہے انتظار کرتے رہے کہ امام مالک ان کے پاس آئیں, تو فرمایا اے ہارون رشید خلیفہ تم ہو تمہارے بچے وہ تمہارے ہیں, لیکن العلم یؤتى ولا یأتی, یہ علم کے لیے آپ کو آنا پڑے گا, یہ علم ایسے نہیں کہ جو علم تمہارے پاس آئے گا. تو ہم ہر ایک سوچے, حضرت جو ہے پڑھاتے بخاری شریف تیس سال سے الحمدللہ, اور جو ہے ہمارے اقابر کی خدمات احادیث کے لیے ہم کو تو وہ منظر بھی یاد ہے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ دارالعلوم تشریف لائے اور حضرت شیخ نور اللہ عمر قدہ تشریف لائے اور دونوں جو ہے وہاں عربی میں گفتگو اور ہم کچھ آم وغیرہ ان کو کھلاتے تھے. تو جو ہے ہمارے ذہن میں یہ ہے یہ تو مرج البحرین, حضرت شیخ معذوری کا حالت میں کیسی عظیم خدمت کی. ایک کتاب کے بارے میں عرض کروں, حجت الوداع و عمرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضرت شیخ کے حالات کو مطالعہ کریں, حضرت شیخ جو ہے دو تین روز مسلسل اس کتاب میں لگے ہوئے تھے, دو رات مسلسل سوئے بھی نہیں اور جو ہے تین دن دو رات میں کتاب کو ختم کر لی. دیکھیے اور وہ کتاب میں تو کہتا ہوں کہ ہر عالم کے پاس ہونا چاہیے, عربی میں اصل ہے, پھر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے ترجمہ لکھا, اس کی تقریر میں حضرت علامہ بن نوری نے لکھا اور تصنیف فرمائی کہ اس دور کا سب سے بڑا محدث جو ہے حضرت شیخ حضرت مولانا زکریہ نور اللہ مرکدہ. تو آپ دیکھیے حضرت شیخ کے حالات میں لکھا ہے, جب دورہ کے سال میں تھے اپنے اساتذہ کے سامنے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور اساتذہ, تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اور اپنے ہم ساتھی جو ہے ہم سبق جو ہے شروع سال میں انہوں نے ایک عہد کیا, کہا کہ ہم ایک دوسرے کو وعدہ کریں ہم استاد جی کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور ہر جو ہے حدیث حالت حضور میں ہم جو ہے سنیں گے استاد سے, اور اگر ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہوا وغیرہ نکل تو کوہنی مارتے تھے, کہا سوال کرو استاد جی سے, اور پھر جو ہے وہاں بس درسگاہ کے باہر ایک نل تھا تو جو ہے مہینے تک اس طرح چلتا رہا کہ اگر حضور کی نوبت ہو ضرورت تو ایک چلے جاتا تھا اور ایک سوال کرتا. تو ایک استاد کو چند مہینے کے بعد پتہ چلا, کہا کہ اچھا آپ لوگ یہ کرتے ہیں ایک چلے جاتے, کہا کہ نہیں حضرت ہم نے یہ شروع کہا کہ بہت اچھا, ہم جو پڑھتے بخاری شریف ترمذی شریف مسلم شریف حضور کا ٹھکانہ بھی نہیں. اب صحیح بات کریں, کبھی کبھی استاد طلبہ کو جو ہے وہ سبق کبھی پتہ نہیں کہا. تو یہ حدیث کا فن جو ہے ہم جو ہے دل اور جان کے ساتھ. عطا بن ابی رباح کی حالت, حبشی تھا, کوئی خوبصورت آدمی تو نہیں تھا, آپ ان کے حالات کو جا کر دیکھیں. اے حج سبعین مرہ, ستر مرتبہ حج ادا کی. اعلم الناس بمناسک الحج, اور ایسے آدمی تھے, امام ابو حنیفہ کے استاد تھے, اور لوگ جب آتے تھے جو ہے سب خاموش, کسی کو اجازت نہیں کہ وہ بات کرے, اور جو بھی مسئلہ دریافت کرنا ہو عطا کے پاس جاؤ. پھر آخر عمر میں نابینا ہو گیا, پھر جو ہے حج کے لیے نہیں جائے, لیکن اتنے منہمک احادیث میں عبادت میں کھڑے ہو کر جو ہے سورہ بقرہ پڑھتے تھے, دو تین دو رکعت میں, چار رکعت میں, اس طریقے سے. تو یہ ہے حالات, محدثین ہم مطالعہ کریں, ایک جذبہ ایک ولولہ پیدا ہو جائے گا ہمارا دل میں کہ ہر روز بجائے ادھر ادھر کی زندگی کو ضائع کرنے میں ہم حدیث سیکھیں, ہم حدیث کی تبلیغ کریں, اور پھر آخر میں ہم جو ہے کوئی بھی حدیث ہو تو ہمیشہ جو ہے پتہ چلے. دو واقعہ جلدی سناتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے مولانا اسماعیل عبدالرزاق صاحب بہت تشریف لاتے تھے نیوکاسل, تو جمعے کے بیان میں فرمایا کہ یہ یہ ہے, اور کہا کہ رواہ مسلم. تو تنہائی میں نے پوچھا, حضرت یہ جو حدیث آپ نے بیان کی یہ تو مسلم شریف میں کہا؟ کہا کہ میں نے تھوڑی کہا امام مسلم, یہ تو کوئی مسلم نے نقل کی. اب یہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو ہم جو ہے کم از کم ان چیزوں میں تو احتیاط کرے. یہ نہیں کہ رواہ مسلم ہو کہ مسلم نے کہا, یہ کوئی غلط بات ہے. حضرت ایک مرتبہ ریڈیو پر پانچ چھ سال پر واقعہ, ایک شیخ صاحب نے کہا کہ یہ نقاب جو عورت پہنتی ہے وغیرہ جو ہے اس کی کوئی ذکر نہیں قرآن شریف میں, چونکہ جبکہ قرآن میں نہیں ہے تو اسلام میں نہیں ہے. تو سوال آیا میرے پاس, تو میں نے کہا شیخ صاحب, میں نے نام بھی لیا اس کا چونکہ وہ نام آ گیا تھا, تو میں کہا شیخ صاحب آپ نے یوں کہا, سہرا یہ قائم کی کہ جو چیز مذکور نہیں ہے قرآن شریف میں وہ اسلام کا حصہ نہیں, تو یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں مغرب کے تین رکعت اور ظہر عصر عشاء کی چار اور فجر, یہ کہا ہے قرآن شریف میں؟ آپ جواب دے دیجئے. پھر میں نے کہا خود آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے, آپ کے والد صاحب تو بہت بڑے عالم, میں جانتا بھی ہوں, ان کے جنازہ میں بھی شریک ہوا, لیکن آپ خود جو ہے مختون ہے سکم سائز, تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ جو ہے یہ ختنہ کا ذکر کہا ہے قرآن شریف میں؟ تو کل میرا خیال سے وہ ختنہ کو آپ ختم کرے. تو اتنے نار میں کہا کہ یہ تمہاری دلیل کی حالت ہے. اب جو ہے میں نے حضرت سے بچ کو بتایا, ابھی دو تین سال پہلے جامعہ اسلامیہ مدینہ میں یہ جو طلبہ دو تین سال پہلے جو ہے وہ کچھ ڈوری بہت احادیث پڑھتے تھے, حافظ ابن حجر کی کتاب فتح الباری کو لے لیا اور کہا کہ جلا دیا, کہا کہ دول مدل ہے یہ آدمی, بولے انہ اشعری. تو جب ایسے طلبہ ہو خود ہمارے گھروں میں ہمارے جامعات میں تو پھر کیسے ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ جن کی میں ملاقات بھی کی الحمدللہ, تو شیخ البانی فرمایا کرتے تھے کہ ابن حجر لم یولد مثلہ بعدہ, کبھی پھر نہیں ملے گا ایسے آدمی جو ہے, لیکن یہ سلفی باز ان کی یہ حالت ہے. شیخ عمر فلاطہ ایک حبشی عالم محدث, یہ حضرت علامہ بندوری کی اتنی تعریف فرمایا کرتے تھے, ہم ان کے درس میں بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں 50 سال تقریباً 49 ایئرس تک, فور تقریباً 50 سال جو ہے بالکل روزہ مبارک کے پاس ان کا درس ہویا کرتا تھا. ہم جب جایا کرتے تھے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے. ایک مرتبہ مجھے پوچھا متا تخرجت من الجامعہ, تو میں کہا ما تخرجت من الجامعہ, تخرجت من المسجد. تو پھر بہت ہنسے کہ وہ کتابیں بھی دی. تو دیکھیے اگر حدیث سیکھنا ہو تو ہر ایک سے ہم سیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دل کے اندر ایک محبت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا. اور پھر کتنے ساری چیزیں تو تیار ہے آج کل, ہم کو تو بس یاد کرنا ہے اور صحیح بیان کرنا ہے. تو اللہ اور خاص طور سے ہمارے طلباء کے لیے میں بس آخر اس پر ختم کرتا ہوں, یہ مستشرقین کے تین نام کو آپ یاد کیجئے گا, ایک ہے جوز آف شاخ, ایک ہے اگناز گوزیر, ایک ہے جیمز رابسن, یہ ان سب کے بڑے سمجھے جاتے ہیں, اور وہ لوگ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ سب ہمارے شیخ الحدیث ہے انا للہ. وہ ہر ایک نے حدیث کے خلاف اتنے کتابیں تصنیف کی, شاخ نے بھی, گوزیر نے بھی, رابسن نے, تاکہ تشکیق پیدا کرے ہمارے اندر جو ہے ہمارے لوگ جو ہے. یہ کتابیں آج کل انٹرنیٹ پر ہے اور پھر منکرین حدیث بن جاتے ہیں. تو آج ہمارے کام یہ ہے دفاع صحابہ دفاع حدیث اور بالکل صحیح انداز میں بیان کرنا ہے ورنہ ایمان جانے کا خطرہ ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے وآخر الزمان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال عز وجل أيضا واتبع سبيل من أناب إلي وبعد الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وأن جعلنا في أمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. We thank Allah Ta'ala from the bottom of our hearts for His innumerable favors. Most definitely we are not worthy of sitting here and speaking in the presence of Hazrat Mufti Sahib and our other seniors. But with their command and that our many, many limitless shortcomings and sins may be rectified, a reminder for myself and all of us, the value, the pricelessness and the precious gathering that Allah Ta'ala has afforded us, such as these majalis. Ask our satis and colleagues who are in other parts of the world where these are not freely available to them, how we should value and appreciate these opportunities, being the majalis of people like Hazrat Mufti Sahib, who hails from a family we had the honor, alhamdulillah. Hazrat's father had visited South Africa around, I think, 1996 around that time, just one visit to South Africa only. A remarkable personality as Mona Shamsul Hadi, rahimahullah ta'ala, was connected in tasawuf through as Abdul Ghafur Abbasi, rahimahullah ta'ala. Amazing personality, he's a very senior alim of his area, expert in the various funun, together with Hazrat Mufti Sahib's uncle, two senior ulama in that region, from whom people would come and benefit tremendously from various parts, ilm as well as in tasawuf. We had the honor of staying with his father while here also on safar, on journey to Egypt as well as to Haramain Sharifain and thereafter in Hazrat's village. Remarkable and unique qualities, was of the habit of sleeping early at night and waking up every morning throughout that entire period. We had the honor of being with him at 2:30 in the morning, engaging in tahajjud, in adhkar, etc. Remarkable akhlaq, humility. The benefit of being in the company of the Salihin is something we should give value and appreciate. And it is not something that we merely just go through the rituals. When we come to such majalis, make the niyyah, the intention. As our beloved Ustad, Hafiz Abdul Rahman Mia, rahimahullah ta'ala, himself a khalifa of Hazrat Mawlana Abdul Ghafur Abbasi, rahimahullah, the same sheikh of Hazrat Mufti Sahib's father. Remember when Hazrat Mufti Sahib's father was here and we took him to meet Hafiz Abdul Rahman Mia, rahimahullah ta'ala, in Lens, both of them connected to the same sheikh, Hazrat Mawlana Abdul Ghafur Abbasi Madani, rahimahullah ta'ala. It is one of those mulaqat, those meetings that strikes a person and remains with a person for life. At their meeting, knowing that they were connected spiritually through the same personality at the beginning, was merely just crying in tears for a few minutes before any of them said anything. The company of the Salihin, as I mentioned a couple of weeks ago, my dear friend Hafiz Abdul Salam Karan, rahimahullah ta'ala, mentioned to me in amongst our last conversations, that when he comes to sit with Hazrat Mufti Sahib, it reminds him of the times when we had the honor of being with our Ustad, Hafiz Rahman, rahimahullah. An amazing thing he said is that by being in the company of such people like Hazrat Mufti Sahib, even if they say nothing, and you merely sit a few minutes in their company, you take back a lot with you. As our beloved Ustad, Hazrat Mawlana Shabir Sahib, Saluji Hafizahullah, says, that he used to go to Hafiz Rahman, rahimahullah, once a week, I think mostly on Saturday nights, and the purpose, he says, is to charge our batteries for the entire week. So we have this great honor of being in the company of these great seniors. Allah Ta'ala has blessed us, Mufti Sahib, in various funun expertise, being in the company of many, many great pious people. We see the family that they originate from, Hazrat Mufti Sahib, paternally as well as maternally, ulama, for many, many centuries coming down. So we value and appreciate these gatherings. You know, the name is given tasawuf. Sheikh Abu al-Hasan al-Thalja rahimahullah ta'ala says, التصوف في زمان كان حقيقة بلا اسم وصار اسما بلا حقيقة. That tasawuf at some time, it was practiced, tazkiyatun nafs, another name for it, the purification of the inner self from spiritual diseases, specifically by being in the company of those who are experts in the field. He says at the time, it was commonly and very, very widely practiced upon without having a formal name. He says, unfortunately, in later times, it has gotten a formal name, but the reality, the ruh of it has been extracted. So what is tasawuf? What is tasawuf? The meaning of tasawuf, Al-Imam al-Rabbani, Mujaddid al-Fathani, rahimahullah ta'ala, says, Al-amalu bil-shari'ati mal-ikhlas. What is the crux of tasawuf? Why do we come to such gatherings, sit in the company of the salihin? He says that that effort is made so much on the inner self, that a person practices upon the entire sharia, all the injunctions of Allah Ta'ala, whether pertaining to acts of worship, it permeates into our mu'amalat and our dealings. Hazrat Mullah Yusuf bin Nuri rahimahullah ta'ala used to say that if you want to see the reality of a person's taqwa and piety, then look at the mu'amalat and dealings of such a person whose dealings, whose earning is pure halal, does not usurp and take the rights of anybody, dealings are absolutely pure halal and clean, that is a very, very great sign of taqwa. A very great sign of taqwa. So Mujaddid al-Fithani rahimahullah ta'ala says to make amal upon shariat. So whether it is ibadat, our salah, adhkar, dhikr, the tilawat of Quran al-Kareem, zakah, hajj, fasting, whether it pertains to dealings, mu'amalat, our means of earning, the way we spend, our akhlaq towards people, humility, good akhlaq, whether it pertains to our adopting every hukum, injunction of our entire deen in totality without reservation, all of these to be done and to do so with ikhlas, absolute sincerity, only and solely for the pleasure of Allah Ta'ala alone. That is why Shaykh al-Hadith Mawlana Zakariya rahimahullah ta'ala, you know, the Fadail kitabs are very, very famous, as Mufti Abdul Qadir Sahib has very importantly alluded. His kitab as far as Hajj, Hajjatul Wada of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is concerned, many, many other very valuable works in ilm. If we take the kitab Al-I'tidal, very, very valuable kitab, translated into English, Mawlana Shabir Sahib has made great effort and emphasizes the reading of these. We have personally seen over the years the reading of the kitab Al-I'tidal, especially question number 4 and 5, during i'tikaf, is ta'lim for the entire jamaat of those who are in i'tikaf, profound benefits that basically contextualizes the reason why conditions prevail upon the ummah. Basically, it is our own amal and actions to a great extent that determines the type of conditions that prevail upon us. And if we consider, as Mawlana Zakariya rahimahullah ta'ala, this kitab al-i'tidal was actually a response to a few questions in the form of a letter. His response to that letter becomes this valuable kitab that tells us what an ocean of knowledge he was. Shaykh al-Hadith, as Mawlana Zakariya rahimahullah ta'ala, honored in his final years, residence in Medina Munawwara. We see in our own country one visit, one i'tikaf in Stanger, and how many hundreds of lives were touched, how many lives were changed entirely those few moments in the company of the Salihin. So the Shaykh al-Hadith Mawlana Zakariya rahimahullah, in defining what is tasawuf, he says, ما بدايته إنما الأعمال بالنيات ونهايته أن تعبد الله كأنك تراه. The beginning, the entry point of tasawuf is that everything is done only and solely for the pleasure of Allah. Our Ustad Abdul Rahman rahimahullah used to emphasize this point on the importance of niyyah. He would actually say that when you do any action, speak to Allah and say, at the minimum, 3 intentions. We take the kitab that they've compiled from Zatraf al-Islamic Institute, Miasfam, Amal al-Yawm al-Layla, and we will find in there, just for one action of going to the masjid, how many multiple intentions a person can make, and all of those rewards will be accrued. But he would say, at the minimum, make 3 intentions before any deed. Radha ilahi, muhabbat ilahi, ta'mili hukam. That I'm doing this only and solely for the happiness, the pleasure of Allah. Allah must be happy and pleased with me. Number 2, muhabbat ilahi. That ya Allah, I'm doing this amal, this action. I'm going to masjid. I'm giving the sadaqah. I'm doing this kind favor. I'm helping this elderly person. Ya Allah, I'm doing this so that I may gain your muhabbat and your love, because this is what will please you. And number 3, he says, ta'mili hukam. Ya Allah, I'm going to masjid for my salah. This is your command. It's exclusively for your pleasure. I'm fulfilling your command, making amal on what you have ordained to us. So Shaykh al-Hadith Mawlana Zakariya rahimahullah says the entry point of tahajjud, beginning phase, first major effort, is on niyyah and intention. The end point of it, the highest point, that a person gets the quality of ihsan, that at all times in our conscience, may Allah is watching me. You worship Allah as if we can see, and if not, then at the minimum, in our conscience at all times, whether we are in the masjid, whether in our professions, whether in our businesses, whether we are on the road, whether we are all alone and none but Allah can see us at all times, that conscience, that may Allah is watching me, He says that you worship Allah as if you can see Him, and as the hadith says, the minimum is in your conscience at all times, that may Allah is watching me. As Mawlana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah ta'ala, great personality, people like him, Allama Jalaluddin Suyuti rahimahullah, are those unique personalities whom Allah had chosen for extensive works in writings, either formal writing, or their advices have been documented in writing. Multiple, many, many books have been written by both these great personalities. As Mawlana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah ta'ala so beautifully summarizes it, what is tasawwuf? Ismun limahwin nafs. That it is that you break your nafs, your carnal desires, that once, as Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. That you will never attain perfection in iman until your inner self becomes so naturally inclined towards deen, towards Islam, that your natural desires and inclinations are in conformity with the deen that I have brought. Things you like is something that the Shariat emphasizes. Things that you despise and dislike are those things that Allah Ta'ala has ordained as haram. A high level is that good deeds are pleasing to you. That is iman. Good deeds are pleasing to you and sin becomes despisable. That is a very, very high quality and a high level. Shaykh al-Tafsir, Hazrat Mawlana Ahmad al-Lahori, rahimahullah ta'ala, says about tasawuf, what is tasawuf? And three angles of pleasing, three different categories. An turdullaha bil-ibadah, wa rasulahu bil-ta'a, wa khalqahu bil-khidmah. That you please Allah ta'ala by means of ibadah. Ibadah means bringing alive the obedience, the worship of Allah ta'ala, the entire deen, the entire shariat in all aspects of our lives. And that you cause happiness to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by obedience to the teachings, emulation of the Mubarak ways, practically bringing alive the sunnah of Rasul sallallahu alaihi wasallam. The mashayikh and tasawuf have laid great, great emphasis on the very important point of amal on sunnah. We know very great alim of present times, a very advanced age, but great, great qurbani and sacrifices. Sheikh Mahmoud Afendi rahimah hafizahullah ta'ala in Turkey, who through the most difficult and darkest periods of Ataturk's rule and those who followed after him, the attempted de-Islamicization of Turkey to take out the ruh and the spirit of Islam, in those difficult times when practicing of a sunnah would have led to a person's life being taken, he remained steadfast. Hundreds of thousands Allah Ta'ala had guided through him, and he laid great emphasis on this point, especially at tamassuk bis sunnah, that bringing alive the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in all aspects of lives. So a great effort was made by him in this regard, huge emphasis. We have heard from some of his close followers, at one occasion somebody had accused him that this is a personality cult, that your followers are there merely following you as a personality. We have heard from them that he said on the mimbar, that I have given deep consideration that from the time you wake up till you go to bed at night, there are more than 4,000 sunan of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says, if you find me forsaking any three of those, then I'm not worthy of being followed or emulated. This is the love adherence to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The purpose of tasawuf is that shariat and deen comes alive with ikhlas or sincerity. So number one, to please Allah with ibadah. Number two, to please and bring happiness to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by obedience to his mubarak teachings, amal and the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And lastly, to please, bring happiness to the hearts of creation by serving them, whether serving in the form of deen, serving in the form of those who are in difficulties, those who are in hunger, those who are in destitute state, those who are highly oppressed, whichever way possible, to cause happiness to the creation of Allah by uplifting their difficulties, by means of feeding, by means of other forms of khidmah of the creation of Allah Ta'ala. Khidmat of the creation of Allah is something extremely beloved. Those who have dedicated their life to the khidmah of the creation of Allah Ta'ala, Allah Ta'ala blesses immense blessings. Allah gives qabuliyat in the hearts of people. Allah Ta'ala makes those His beloved ones. So to please Allah with ibadah, to please Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with itaat in ittiba, and please the creation of Allah azza wa jal by means of doing as much as possible for the benefit of the creation of Allah. Allah azza wa jal give me the tawfiq, all of us inshallah, to take benefit from these valuable gatherings that we have. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد محترم علماء كرام اور معزز ساتھیوں ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے علماء کرام کے بیانات آ گئے مفتی عبد القادر صاحب نے شریعت میں اور دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت اور احادیث کا ضروری ہونا اور دین کے لیے سرچشمہ ہونا بیان کیا اور یہ کہ یہ اس امت کی ایک خصوصیت اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو حقیقت میں وحی ہے امت کے ذریعے سے محفوظ کر دیا اور یہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے. مسلمانوں میں یہ مصیبت ہے نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں دین کی آزادی ہے, اسی طرح حکمران طبقے کا اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا نہ ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم. اور مولانا شبیر صاحب اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے اور اس کو قائم اور دائم رکھے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, جہاں یہ نعمت نہیں وہ لوگ ان ممالک میں اس طرح رہتے ہیں جیسے پنجرے میں کسی پرندے کو بند کر دیا جائے. تو شکر ہم ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی زیادہ نعمت عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, اللہ تعالی تم کو کیوں عذاب دے گا اگر تم شکر کرتے ہو اور ایمان لاتے ہو. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے شکر کو پہلے ذکر کیا اور ایمان کو بعد میں ذکر کیا, حالانکہ بظاہر ایمان پہلے ہونا چاہیے جو بنیادی چیز ہے اور شکر بعد میں ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ شکر کے ادا کرنے میں انسان کوتاہی کرتا ہے, جس چیز میں کوتاہی ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے یاد دلایا جاتا ہے. جیسے بچہ روڈ کو پار کر رہا ہو تو اس کو سب سے پہلے والدین کہتے ہیں جب تم روڈ پار کرتے ہو تو ادھر ادھر دیکھو. یہ بعد میں کہتے ہیں استاد کو سلام کرو, اپنی جگہ پر بیٹھو, بچوں سے لڑائی مت کرو, یہ بعد میں. اور اہم بات سب سے پہلے بتلاتے ہیں کہ تم جب روڈ کو پار کرتے ہو تو ادھر ادھر دیکھو ورنہ پھر اس کی جان چلی جائے گی اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ شکر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے پہلے ذکر کیا اس لیے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور شکر کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی سینے میں دودھ کی دو نہریں جاری کر دی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا اور دنیا کی نعمتوں کا انتظام کیا تو ان نعمتوں کی شکریہ کے طور پر ہمیں ایمان لانا چاہیے تو شکر ایمان کے لیے مقدمہ ہے اور تمہید اور اس کے لیے انٹروڈکشن ہے تو اس اللہ تعالیٰ نے اور دین کو محفوظ فرمایا اور یہ نعمت عطا فرمائی اس کی قدر کرنا چاہیے دینی نعمت کی بھی قدر کرنا چاہیے دنیاوی نعمتوں کی بھی قدر کرنا چاہیے تو یہ جو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں یہ عمل کرنے کے لیے ہیں اور کیسے کیسے صحابہ کرام گزرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے کتنے بڑے حافظ تھے 5374 احادیث ان سے مروی ہے اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے کتنے بڑے حافظ تھے ان سے 2630 احادیث مروی ہے اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے کتنے بڑے حافظ تھے جن سے 2286 احادیث مروی ہیں ان کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی کتنی بڑی حافظہ ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2210 احادیث مروی ہے امت نے صحابہ نے کتنی بڑی خدمت کی ہم تک احادیث پہنچائے تاکہ ہم یاد کریں اور عمل کریں ان کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کی کتنے بڑی حافظ تھے کہ ان سے 1660 احادیث مری ہے 1660 ان کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے کتنے بڑے حافظ تھے جن سے 1540 احادیث مروی ہیں ان کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے کتنے بڑے حافظ تھے جن سے 1170 احادیث مروی ہیں یہ کتنا بڑا ذخیرہ ان حضرات سے مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ منظر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث یاد کرنے اور احادیث کو ضبط کرنے کے بہت شوقین ہیں بہت حریص تو فرمایا مجلس میں کہ جو اس مجلس میں اپنی چادر کو پھیلائے گا اور اس چادر کو پھر اپنی سینے سے لگائے گا وہ میری احادیث کو نہیں بھولے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی اور اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سینے سے لگا دو. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں بھولتا. حالانکہ 3.5 سال تقریبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. خیبر جب فتح ہوا غزوہ خیبر کے موقع پر تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے قبیلے دوست قبیلے سے آئے اور مدینہ منورہ نہیں گئے. ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہے, خیبر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ان کا ایک غلام تھا وہ غلام گم ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ شاید غلام بھاگ گیا. معلوم ہوا غلام بھاگا ہوا نہیں تھا, راستہ گم کر دیا تھا اور آخر میں پہنچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی آپ کا غلام آ گیا. انہوں نے کہا جو غلام آیا وہ اللہ کے لیے میں نے آزاد کیا. ابو ہریرہ نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور ابو ہریرہ نے اس وقت یہ شعر پڑھا یا لیلۃ من طولہا یا اے رات من طولہا کتنی لمبی ہے, کتنی لمبی رات تھی اور فراق اور جدائی والی رات تھی, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس رات نے مجھے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف لایا اور میں دار الاسلام میں پہنچا. یا لیلۃ من طولہا وعنائها الا انها من بلدۃ الکفر نجتی. یہ مشقت والی رات لمبی رات تھی لیکن اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہے. 7 ہجری کے بعد تقریباً 3.5 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب کے بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے اور ان کے پاس ایک بلی ہوتی تھی, بلی کا بچہ. ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں, ہررہ بلی کو کہتے ہیں اور ہریرہ چھوٹی سی بلی. اس کو اپنے آستین میں رکھتے تھے. تو والد نے اور ان کا نام ابو ہریرہ کر دیا. اپنا نام جو بھی تھا اس میں تو 16 تک اقوال ہے, 16 ابو ہریرہ نام کر دیا. لوگوں نے بھی اس کو ابو ہریرہ کہنا شروع کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا نام ابو ہریرہ کر دیا. اب اپنا نام عبداللہ ہو یا عبد الرحمن ابن صخر ہو یا جو بھی ہو اسی نام سے مشہور ہو گئے. اور پھر ان کی والد بھی آئی, والد مسلمان نہیں تھی, پھر بعد میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مسلمان ہو گئی. اور بھوک کی حالت میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی. ہم تو جو برائے نام اسلام کا کام کرتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں کر سکتے, پہلے اچھی طرح کھاتے ہیں اس کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی حالت میں دین کا کام کرتے تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک آیت کریمہ کے بارے میں کسی سے اس کا ترجمہ پوچھتا تھا حالانکہ مجھے اس کا ترجمہ اس کا مطلب یاد ہوتا تھا میں سوچتا تھا کہ یہ کہیں کہ چلو ہمارے ساتھ جیسے کوئی ہمارے پاس آ جائے ہم کہتے ہیں بھائی چلو کھانا کھاؤ چلو چائے پی لو تو شاید مجھے کھانے کے لیے لے جائیں گے اب وہ کبھی لے جاتے تھے کبھی نہیں لے جاتے تھے کبھی ان کا خیال ہوتا تھا کہ یہ تو آیت کریمہ کا مطلب پوچھ رہے ہیں وہ بتلاتے تھے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں بتلاتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے ابو حریرہ کا مطلب یہ ہوتا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کچھ کھانا پینا مل جائے اور وہ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بہت عجیب آدمی تھے وہ ہمیشہ مجھے لے جاتے تھے اور جو کچھ ان کے گھر پر موجود ہوتا تھا مجھے کھلاتے تھے اسی حالت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دین کا علم حاصل کیا اور دین کی خدمت کی اور انما العسر یسر مشقت کے بعد آسانی ہوتی ہے پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بنت غزوان جن کے اونٹوں کو میں چلاتا تھا اونٹ کو چلاتا تھا اور اونٹ کی پیچھے پیچھے غزل پڑھتا تھا اشعار پڑھتا تھا تو اسی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا مدینہ منورہ کے گورنر رہے اور مدینہ منورہ کے قریب ان کی زمین تھی زمین میں تشریف لے جاتے تھے اور ابتدائی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوری تقسیم کی تو حضرت ابو ہریرہ کو کھجور مل گئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ کھجور نہیں کھائی اس کو اپنے دامن میں باندھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ابو ہریرہ کہنے لگے میری ماں بھی بھوکی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ کھجور ان کو دے دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ان کو ایک اور کھجور دے دی آپ یہ کھائیں اور وہ والدہ کے لیے لے جائیں والدین کی خدمت کے وجہ سے دنیا میں دنیا ملتی ہے رزق میں برکت ملتی ہے اور اچھی زندگی خوشی کی زندگی ملتی ہے اور اساتذہ کی خدمت میں رہنا اور علم کی خدمت کے وجہ سے علم اور عمل میں ترقی ملتی ہے تو جیسے آپ نے سنا کہ صحابہ کرام احادیث کو یاد کرتے تھے جو دین اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اس دین کا شکریہ ادا کرتے تھے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکریہ دین کا ہو یا دنیا کی نعمتوں کا شکریہ ہو دین کا شکریہ ہو حدیث کا شکریہ ہو یا دنیا کی نعمتوں کا شکریہ ہو اس کی وجہ سے اللہ ترقی دیتے ہیں اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نعمت کو چھین لیتے ہیں اور اس کی جگہ پر بربادی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا والذی خلقکم من نفس واحدۃ اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام سے یا اپنے باپ سے اللہ نے تم کو اپنے باپ سے پیدا کیا وجعل منها زوجها اور بیوی بھی تمہاری طرح ہے من جعل منها نفس میں سے یعنی تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی مشابہ ہے تو تمہاری بیویاں جنات میں سے نہیں حیوانات میں سے نہیں تم میں سے ہیں پھر تم ناشکری کیسے کرتے ہو مشرکین کو خطاب ہے فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا جب شوہر بیوی سے مل گیا تو حملت حملا خفیفا فمرت به تو حمل ٹھہر گیا فمرت به تو عورت اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين جب وہ حمل بھاری ہو گیا اور یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اب ان قریب بچہ پیدا ہوگا تو دونوں نے یہ دعا کی یا اللہ اگر آپ نے ہمیں بچہ دے دیا ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے فلما آتاہما صالحا جب اللہ تبارک و تعالی نے صحیح سالم بچہ دیا تو یہ لوگ اپنے وعدے کو بھول گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے جعل له شرکا فتعال اللہ عما یشرکون مشرکین جب حمل ٹھہرتا تھا تو دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر صحیح سالم بچہ مل گیا تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے پھر شکر کی جگہ ناشکری کر لی ناشکری یہ کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام مشرکین کی طرح رکھا عبد شمس عبد الدار عبد مناف اس قسم کے نام رکھے یا بعض مسلمان نام رکھتے ہیں بجائے خدا بخش کی پیر بخش نام رکھتے ہیں داتا بخش داتا گنج کی طرف نسبت کرتے ہیں اس نے بخشا ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ یہ اس کی مدد سے ہوا اور فارسی میں کہتے تھے امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں امداد کرو مدد کرو دین اور دنیا کی مصیبتوں سے نجات دے دو اے شیخ عبد القادر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرنا چاہیے وہ اولیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں اولیاء کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بتایا کہ ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گئے صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ناقہ اور اونٹنی دے دی تھی اس لیے کہ قوم اور لوگوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائیں گے آپ کی بات کو مانیں گے اگر آپ اس پتھر سے اس چٹان سے اونٹنی کو پیدا کرے اونٹنی کو نکالے اور اونٹنی حاملہ ہو وہ بچہ دے دے صالح علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن اگر تم نے اس اونٹنی کی ناشکری کی پھر ناشکری سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں پھر آپ کی خیر نہیں انہوں نے کہا نہیں اونٹنی پیدا ہو جائے تاکہ ہمارے لیے بہت زیادہ دودھ کا انتظام ہو مکھن کا انتظام ہو گھی کا انتظام ہو دہی کا انتظام ہو اچھی بات ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے چٹان سے اونٹنی کو پیدا کیا اس نے بچہ دیا تو فرمانے لگے ایک دن اونٹنی کا نمبر ہوگا پانی پینے کا اور ایک دن آپ کے جانوروں کا نمبر ہوگا جس دن جانوروں کا نمبر ہو تو اس دن جانوروں کے لئے خوب انتظام کر لو پانی لے لو رکھو اور دوسرے دن اونٹنی خوب پانی پیے گی اور پھر آپ سب کو دودھ پلائے گی کتنی بڑی نعمت دنیا کی بھی نعمت اللہ تعالیٰ بھی راضی اور صالح علیہ السلام بھی راضی اب وہ جو کافر تھے وہ مخالف بن گئے فعقروها اس اونٹنی کو قتل کیا ان کے پاؤں کو کاٹا اور اس کے بعد قتل کیا اور اس کے بچے کو بھی قتل کیا تو ان کے اوپر دو قسم کا عذاب آیا قرآن کریم میں ہے سیحہ اور زلزلہ سیحہ کہتے ہیں چیخنے کو چیخنے کا مطلب ہے خوفناک آواز ایسی آواز جو انتہائی خوفناک ہو اور رجفے کا ذکر آتا ہے رجفے کا مطلب زلزلہ اور کہتے ہیں کہ جو عذاب آتا ہے وہ ان لوگوں کی عمل کے موافق ہوتا ہے تو انہوں نے اونٹنے کو جب زبق قتل کیا تو وہ تڑپنے لگی تو ان کے اوپر زمین بھی تڑپنے لگی زلزلہ آیا اور قتل کے وقت جب اونٹنے کو قتل کیا تو وہ چیخنے لگی جیسے جانور کی چیخ نکلتی ہے تو اوپر سے ان کے اوپر چیخ چیخ کا مطلب خوفناک آواز آئی اور وہ سب برباد تباہ برباد ہو گئے دیکھو نعمت کی ناقدری کی تو دنیا کی نعمت بھی چلی گئی دنیا کی نعمت کی ناقدری کی تو بربادی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تبوک جا رہے تھے اور صالح علیہ السلام کی قوم سے گزرے تو فرمائے تم یہاں سے جلدی گزرو یہاں سے تم جلدی نکلو اور یہاں تم مت ٹھہرو الا باقین مگر عبرت کے لیے سبق لے لو یہاں یا اللہ ہم تو یہاں آئے ہیں ہم یہاں سے عبرت اور سبق لے رہے ہیں ناشکری سے بچا انہوں نے ناشکری کی تو ان کا کیا حال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کنویں سے پانی لیا جس کنویں کو وہ لوگ استعمال کرتے تھے مشرکین اور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے پانی استعمال کیا اور اس پانی سے تم نے آٹا گوندا اس گوندے ہوئے آٹے کو جانوروں کو ڈالو تاکہ جانور کھا لیں تم مت کھاؤ اور فرمائے دوسری جگہ کنواں ہے جس سے سات صالح علیہ السلام اور ان کی ناقہ پانی اونٹنی پانی پیتی تھی وہاں سے پانی لے لو تو دنیا میں بھی بربادی کیوں نعمت کی ناشکری سب سے بڑی نعمت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی ذات ہے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا ان کو تکلیفی پہنچائے اور اتنی تکلیفی پہنچائے کہ وہ لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے تھے اور جس کو دعوت دیتے تھے اور ان کو بتلاتے تھے کہ مجھے جگہ تو دے دو تاکہ میں دعوت کا کام کروں تو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں مدینہ منورہ جائے نعمت کی ناقدری کی اللہ تعالی نے مکے والوں سے نعمت لے لی مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آئے ان کے سامنے زمینیں پیش کی حضرت یہ ہماری زمینیں ہیں ان میں سے آدھی ہماری ہو گئی اور آدھی آپ مہاجرین کو دے دیں مہاجرین نے کہا نہیں حضرت ہم مفت میں زمین لینے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم زمینوں میں کام کریں گے اور جو زمین سے حاصل ہوگا اس کو آدھا آدھا کریں گے کام ہمارا ہوگا زمین آپ کی ہوگی مفت کی زمین ہم قبول نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ مہاجرین جو مکہ مکرمہ میں کاشتکاری کے کام کی عادت نہیں رکھتے تھے ان کو عادت نہیں تھی مدینہ میں آ کر کے کاشتکار بن گئے دین کیلئے آدمی سب کچھ برداشت کرتا ہے اگر کسی عالم کو ملازمت اور تنخواہ نہیں ملتی تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ میں تھوڑا بہت اپنا کام کروں گا کسی دکان پر کام کروں گا کسی تجارت میں کام کروں گا اور اللہ کیلئے مفت میں پڑھوں گا ایک دو گھنٹے کسی جگہ اپنے لئے کام تلاش کرے اللہ کیلئے مفت پڑھوں گا پھر اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے جب اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں تو اس برکت کی کوئی حد نہیں ہوتی پھر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ برکت کہاں سے آئی پھر وہ چیز ختم ہونے کا نام نہیں لیتی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب احد میں شہید ہوئے اور میرے والد صاحب پر بہت زیادہ قرضہ تھا جب ہمارے باغ کی کھجوریں آئیں تو وہ کھجوریں بہت تھوڑی تھی قرضہ بہت زیادہ تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہود کا ہمارے ذمہ قرضہ ہے وہ قرضے میں ہم سے کھجور لیں گے کھجوریں بہت تھوڑی ہیں وہ قرضے کا 10% بھی نہیں اور قرضہ بہت زیادہ ہے اگر آپ نے سفارش کی آپ نے سفارش فرمائی تو سفارش کی نتیجے میں وہ کچھ حصہ معاف کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سفارش کرنا شروع کیا تو یہودی سمجھ گئے جو یہودی قرضے والے تھے قرض خواہ جس کو کہتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اغرو بی اور ہی جو بی کی الفاظ آتے ہیں وہ میرے ساتھ چمٹ گئے وہ میرے ساتھ چمٹ گئے آپ کو پورا پورا قرضہ دینا پڑے گا ہم نہ تھوڑا لیں گے نہ ایک حصہ لیں گے پورا قرضہ آپ کو دینا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جابر سمجھ گئے کہ یہ یہودی ہے یہ ایک کھجور کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام کیے نمبر ایک کھجور کے باغ میں جو کھجور کے باغوں کے کھجوروں کو توڑا جا رہا تھا چکر لگایا گھومے پھرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک اس باغ کے اطراف میں رکھے اور دوسری بات حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا ڈھیر تھا کھجوروں کا اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اوپر بیٹھ گئے کپڑا بچھا کر بیٹھ گئے کپڑے کے ساتھ پھر اتر گئے پھر حضرت نے فرمایا دیتے رہو فرماتے ہیں کہ ان کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ جو کھجوریں 10% یا اس سے کم قرضے کی پورا کرنے کہ صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتی تھی وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پورا قرض ادا ہو گیا اور ادا ہونے کے بعد بخاری میں تین قسم کی روایتیں ہیں ایک روایت ہے کہ 17 وسق بچ گیا ایک وسق ہوتا ہے 60 سا اور ایک سا ہوتا ہے 3.5 کلو اتنا اور ایک روایت میں 13 بچ گئی اور ایک روایت میں کَأَلَّمْ يَنْقُسْ شَيْئًا جیسے کچھ کم ہی نہیں ہوا اس کو کہتے ہیں برکت اور برکت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے اور حضرت نے فرمایا لوگوں نے کہا بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے حضرت نے فرمایا جو آپ کے پاس ہے جمع کرو کسی کے پاس 2 کھجوریں 3 کھجوریں 7 سب کو جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے میں ڈالا فرمایا لیتے رہو سب نے لے لیا اور ایک بکری کی کلیجی سب کے لیے کافی پورے لشکر کے لیے کافی جب اللہ تبارک و تعالی برکت دیتے ہیں اس برکت کی پھر انتہا نہیں ہوتی وہ برکت ختم نہیں ہوتی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے دین کی خدمت کی اللہ تبارک و تعالی نے دین کی خدمت کی برکت سے ان کو اتنا نوازا کہ دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالی نے کامیابی دی آخرت میں بھی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی اور اس کے بعد مولانا برہان صاحب نے تصوف اور تزکیہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ فرماتے تھے اور تزکیہ صاف کرنے کو کہتے ہیں آدمی کا دل بھی پاک اور صاف ہو دل کے اندر اچھی عادتیں دل کے اندر اچھے اخلاق دل کے اندر اچھی صفات آ جائے شکر ہو صبر ہو حدیث میں آتا ہے عجب للمؤمن مسلمان خوشی کا قابل ہے اگر اس کو نعمت ملتی ہے ان اصابہ سرا اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو حمد اللہ و شکر الحمدللہ کہتا ہے شکر ادا کرتا ہے شکر صرف زبان سے ادا نہیں کرتا بلکہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آدمی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ لے جن چیزوں کو دیکھنا جائز ہے والدین کو دیکھے بیوی کو دیکھے بچوں کو دیکھے قرآن کریم کو دیکھے احادیث کو دیکھے اچھے مناظر کو دیکھ لے اور بری چیز کو نہ دیکھے اسی طرح شہوت والی چیز کو نہ دیکھے جیسے وہ مشہور حدیث ہے کہ نظر اور دیکھنا یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے اپنی نظر کو کنٹرول کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں مسرت اور خوشی پیدا کرے گا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کو ثواب اور جنت دے گا اور حدیث میں آتا ہے آنکھیں بھی زنا کرتے ہیں کان بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اس لیے ان سب کو برائیوں سے اور قباحتوں سے بچانا چاہیے تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا تزکیہ کان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کانوں سے غیبت مت سنیں چغلی نہ سنیں گانے بجانے نہ سنیں گالیاں گلوچ نہ سنیں کانوں کی نعمت یہ ہے کہ کانوں سے قرآن کریم سن لے کانوں سے اچھے اشعار سن لے کانوں سے اچھی باتیں سن لے جیسے پچھلے ہفتے میں نے کہا یستمعون القول فیتبعون احسنہ, باتیں سنتے ہیں تو اچھی بات کو لے لیتے ہیں, اچھی بات کی تابعداری کرتے ہیں. اسی طرح یہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, زبان خاموش رکھنا چاہیے, زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے. اذا کثر الکلام فسکتونی فإن الدین یهدمه الکلام, بات زیادہ ہو جا خاموش ہو جاؤ, اس لیے کہ زیادہ زیادہ باتوں سے دین برباد ہو جائے گا. اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی کو نصیحت کی گئی اور فرمایا نصیحت یہ ہے کہ املک علیک لسانک یا املک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, ولیسعک بیتک, اور گھر سے بے جا اور گھر سے فضول اور گھر سے بغیر کسی ضرورت کے مت نکلو, گھر میں رہو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, گھر میں رہو, فضول غلط جگہوں میں گھومنا پھرنا مت کرو. تو یہ دونوں طریقے پر ہے, املک علیک لسانک, یہ الفاظ زیادہ راوی بیان کرتے ہیں, اکثر کہتے ہیں املک علیک لسانک, اور دوسرا قول یہ ہے املک علیک لسانک. اگر املک علیک لسانک ہو تو بظاہر یہ قانون کے موافق ہے, اس لیے کہ املک لسانک, تم مالک اور کنٹرولر بن جاؤ, کنٹرول کرو اپنی زبان کو. علیکہ جو زبان تمہارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جو زبان تجھ کو نقصان پہنچا رہی ہے, تو اس زبان کا تم مالک اور کنٹرول کرنے والا بنو. تو املک یہ قانون کے موافق ہے, اور جب املک ہو, جیسے اکثر روایات اسی پر ہے کہ املک ہے, تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ املک اس کے معنی مالک بننا اور مالک بنانا ہے, املک مالک بناؤ. اور جب کسی کو کسی چیز کا مالک بناتے ہیں یا خود مالک بنتے ہیں تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس ایک چیز ویسے بیکار پڑی ہے تو وہ گم ہو جائے گی, اگر آپ نے کسی کو دے دی یہ قلم لے لو, تو اس کو وہ محفوظ ہے, محفوظ ہو جائے گا, ویسے گم ہو جائے گی. تو مالک بننا اور بنانا محفوظ کرنے کے لیے ہے. تو املک علیک لسانک, اس کا مطلب ہوگا احفظ لسانک, اپنی زبان کی حفاظت کرو. علیک, جو زبان تیرے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور جب حفاظت کے بعد علا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت اپنے فائدے کے لیے, تو یہ آپ کے فائدے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے زبان کی حفاظت کرو, اپنے گھر کے اندر زیادہ رہو, زبان کو غیبت سے بچاؤ, زبان کو جھوٹ سے بچاؤ. جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو ایک میل تک فرشتے بدبو محسوس کرتے ہیں. ابو سفیان جس وقت مسلمان بھی نہیں ہوا تھا, اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا, اور فرمایا کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو لوگ مجھ کو جھوٹا مشہور کرتے ہیں. تو جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, گالی گلوچ دینا, حدیث میں آتا ہے جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, جس نے ابتدا کی شروع کیا اس کے اوپر عذاب زیادہ ہوگا, اس لیے کہ اس نے شروع کیا گالی گلوچ کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین علامتیں یا چار علامتیں ہیں. ایک یہ, اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو زبان کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت, اور اسی طرح پیٹ کی حفاظت کی پیٹ کو حرام سے بچائے اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ يَزْمَنْ لِي مَا بَيْنَ اللَّحِيَهِ جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی گارنٹی حفاظت کی گارنٹی دے دے وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ اور جو آپ کے دو پاؤں کے درمیان شرمگاہ ہے پیٹ ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے تو اضمن له الجنہ میں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی شرمگاہ کی حفاظت غلط چیزوں سے اور زبان کو اچھی چیزوں میں استعمال کرنا زبان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیلئے پیدا فرمائی ہے اس لئے بہترین مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے جب زبان ذکر والی ہو دل شکر والا ہو آدمی کی ایسی بیوی ہو جو دین میں مدد کرے جو دین پر چلنے میں مدد کرے بچوں کی تربیت کرے شوہر کی مدد کرے دینی کاموں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین دولت اور بہترین مال ہے تو بہرحال یہ تزکیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فرماتے تھے اور مولانا برہان صاحب نے بیان کیا کہ تزکیہ صفائی کو کہتے ہیں اور صفائی کے دو حصے ہوتے ہیں جیسے میں نے بتلایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مرغ کو ذبح کیا جب مرغ کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں مرغ کو صاف کرتے ہیں پھر اس کے اوپر بہترین مسالہ لگا کر کے اس کو پکاتے ہیں اس کی خوشبو سے آدمی کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس کی خوشبو سے تو اسی طرح دل دماغ زبان اس کی صفائی کرے غلط باتوں سے اور دل کو زبان کو اور اپنے اعضاء کو مزین کرے اور خوبصورت بنا دے ذکر سے جیسے وہاں صفائی اور صفائی کے بعد مسالہ اور مسالے کے بعد اس کو بہترین پکایا اسی طرح صفائی کے بعد دل کو مزین کیا خوبصورت بنایا ذکر سے شکر سے زبان کو خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ کی ذکر سے سچی باتوں سے علم سے دین سے کانوں کو خوبصورت بنایا کانوں کے ساتھ اچھی باتوں کے سنتے ہیں علم کو سنتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت سنی اور فرمایا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ دیا ہے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تو وہ آواز تو معجزہ کے طور پر خوبصورت تھی اور معجزہ کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن مزمار من مزامیر اس کا ایک حصہ مزامیر جمع ہے مزمار مفرد ہے اس کا ایک حصہ آپ کو بھی دیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور حضرت عبی نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو یا رسول اللہ میں اپنی آواز کو اور خوبصورت بناتا تاکہ آپ زیادہ خوش ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تزکیہ کی اور صفائی کی بھی توفیق عطا فرما دے اور اپنے اعضاء کو مزین اور خوبصورت بنانے کی توفیق بھی عطا فرما دے اور شکر اور احادیث اور دین کی خدمت کی توفیق بھی عطا فرما دے اب اس کے بعد دو منٹ میں یہ پڑھتے ہیں حضرت فی الحال تسبیحات کی پابندی چل رہی ہے ایک مرید حضرت مفتی محمود حسن رحمہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں استقامت کی دعا فرمائے استقامت کا مطلب اپنے عمل پر پکا ہونا اور جمنا ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے مدرسے میں ہر مہینہ مجلس ذکر ہوتی ہے مذکور مجلس بسلسلے مدنی ہوتی ہے کیا اس مجلس میں مجھے بیٹھنے میں کوئی حرج ہے جواب آپ کا خط ملا اس سے مسرت ہوئی کہ آپ تسبیحات کی پابندی کر رہے ہیں. مولانا عبدالخالق صاحب کی خانقاہ میں تو ذکر بالجہر ہوتا ہے اور آپ تسبیحات آہستہ پڑھتے ہیں. وہاں مجلس میں اگر یکسوئی حاصل نہ ہو تو آپ آہستہ پڑھ لیں. باقی ان کا تعلق حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے ہے اور وہ حضرت گنگوہی سے اور وہ حاجی امداد اللہ سے مجاز تھے. احقر کا تعلق حضرت مولانا زکریہ صاحب شیخ الحدیث سے, ان کو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے, ان کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے اجازت ہے. اور اوپر کا شجرہ حضرت حاجی امداد اللہ, حضرت گنگوہی, حضرت تھانوی, حضرت نانوتوی, سب کا چھپا ہوا موجود ہے, یعنی سب کا ایک ہی سلسلہ ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر درود شریف. Thank you.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے. ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما دے. ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. مسلمانوں کی جان مال عزت ایمان آبرو دین اور بچوں کی حفاظت فرما دے. خیر اور برکات سے سب کو مالا مال فرما دے. دینی کاموں کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے. سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. حرام اور سود کی نحوس سے سب کی حفاظت فرما دے. شیطان اور نفس کی مکاریوں سے سب کی حفاظت فرما دے. اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کی قدر شناسی کی توفیق عطا فرما دے اور اس میں مزید ترقی عطا فرما دے. اے رب کریم مساجد میں سنت کے موافق نمازوں کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے انتظامات اپنے فضل سے فرما دے. پوری دنیا میں آل حق کی دینی کاموں کی حفاظت فرما دے. مدارس مدارس کی حفاظت مساجد کی حفاظت فرما دے. خانقاہوں کی حفاظت فرما دے. تبلیغ جماعت دینی تنظیموں دینی جماعتوں سب کی حفاظت فرما دے. اس موذی بیماری اور خراب بیماری کو اپنے فضل سے دور فرما دے. جو اس میں مبتلا ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما دے. جو وفات پا چکے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما دے. ہمارے خادن عبداللہ کارک نانی کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کی درجات کو بلند فرما دے. اور پیٹر مائرزبرگ میں مولانا کا کیا نام عبدالرحمن مولانا عبدالرحمن کا انتقال ہوا, اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. اور جتنی بھی حضرات اور جتنی بھی خواتین مستورات کا انتقال ہوا سب کی حفاظت فرما دے. ایمان کامل کی دولت سے ہم سب کو نواز دے. خیر و برکات سے سب کو مالا مال فرما دے. ہمارے گھروں کے اندر خیر برکت اور رحمت نازل فرما دے. اور ایمان کامل کی دولت سے سب کو مالا مال فرما دے. جہاں جہاں پر اچھی حکومتیں ہیں جیسے قطر میں ترکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دے اور دوسرے مسلمان حکمرانوں کو بھی ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے رب کریم مدارس کی حفاظت فرما دے, مساجد کی حفاظت فرما دے, کثرت ذکر, کثرت تلاوت, کثرت درود شریف, کثرت ذکر موت سب کو نصیب فرما دے. ہم سب کے علم میں, عمر میں, عمل میں برکت عطا فرما دے, تفقہ فی الدین نصیب فرما دے. اور اے رب کریم لا لا یعنی قول لا یعنی فعل سے سب کی حفاظت فرما دے, لغویات اور خرافات سے سب کی حفاظت فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی سب کو نصیب فرما دے, دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کو چھپا دے. اے رب کریم جس کا بھی کوئی جو مقصد ہو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے, ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دے, ہماری جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے, دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرما دے, اور آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی سے بڑھ کر عطا فرما دے. بڑوں کو چھوٹوں کا پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دے, ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے, ہر قسم کی آفات بلیات کو دور فرما دے, ہر قسم کی غموم اور فغموم کو دور فرما دے, اور حسن خاتمہ کی دولت سے اپنے اپنے وقت کو اپنے اپنے وقت میں سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے نواز دے. ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. جس کی بھی جو بھی اٹکے ہوئے کام ہیں ان اٹکے ہوئے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل فرما دے اور پورا فرما دے. ہمیں اور ہمارے دوست و احباب سب کو خوشیاں کامیابیاں نصیب فرما دے. صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن حضرات نے ناشتہ نہیں کیا تو ناشتے کے لیے آ جائیے اور سلام قبول کیجیے. Thank you.
Thank you.